بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ينزل خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ وہ جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کو روح کے ساتھ نازل کر دیتا ہے کہ ان بندوں کو ڈراؤ اور سمجھاؤ کہ میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، لہٰذا مجھ ہی سے ڈریں۔ اسی خدا نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور وہ ان کے شریکوں سے بہت بلند و بالا تر ہے۔ اس نے انسان کو ایک قطرہ نجس سے پیدا کیا ہے، مگر پھر بھی وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا ہو گیا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ نحل کی آیات نمبر 2-4 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ سامعین، تھوڑی دیر کے بعد ہم پروگرام نیم نگاہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ نیم نگاہ کے بعد سماعت فرمائیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پروگرام کلام امیر۔ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ تو قبل اس کے کہ ہم پروگرام نیم نگاہ آپ کی خدمت میں پیش کریں، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجیے۔ ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں۔ شام کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں، جبکہ رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdusehattv.ir۔ یہ تھی ہمارے اردو سروس کی فریکوینسیاں جو آپ سماعت فرما رہے تھے۔ ایک بار پھر ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ ہماری اردو مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ سامع ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام نیم نگاہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام نیم نگاہ۔ سامعین، آج کے پروگرام نیم نگاہ میں آپ پاکستان کی سینئر سیاسی مبصر فوزیہ شاہد کا انٹرویو سماعت فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ کرونا کی تشخیص کی ایرانی کٹ کے بارے میں ہمارے ساتھی عباس سید نے ایک خصوصی رپورٹ تیار کی ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ لیکن نیم نگاہ کے آغاز میں پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، گلشن نقوی عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہے۔ پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ گلگت بلتستان اسمبلی انتخابات کے سبھی حلقوں کے نتائج آ گئے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی ہیں۔ ہندوستان میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 130,000 سے زیادہ ہو گئی ہے، اور اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت‌روانچی نے کہا ہے کہ اپنی کمزوری اور دفاعی اور بعض اوقات قانون سے ہٹ کر اور غیر قانونی کارکردگی کی بنا پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو اپنی ساکھ بچانے اور قانونی طور پر بحران سے دوچار ہونے جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ گلگت بلتستان اسمبلی انتخابات کے سبھی حلقوں کے نتائج آ گئے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی ہیں۔ پاکستان کے علاقے گلگت بلتستان اسمبلی کے حلقہ GBA 18 سے بھی پاکستان تحریک انصاف جیت گئی ہے۔ اس حلقے سے پی ٹی آئی کے امیدوار گلبر خان کو 4,069 ووٹ ملے، جبکہ آزاد امیدوار ملک کفایت الرحمان 3,544 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ گلگت بلتستان کی 24 رکنی اسمبلی کے 23 نشستوں کے لیے اتوار کو ووٹ ڈالے گئے تھے۔ ووٹنگ اتوار کی شام 5 بجے ختم ہوئی اور ووٹوں کی گنتی شروع کر دی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف نے 23 میں سے 10 نشستیں حاصل کی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو 3 نشستیں ملیں، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کو صرف 2 نشستیں مل سکیں۔ 7 نشستوں پر آزاد امیدوار کامیاب رہے اور مجلس وحدت المسلمین کو 1 نشست ملی ہے۔ یاد رہے کہ مجلس وحدت المسلمین نے پی ٹی آئی کے ساتھ ایڈجسٹ کر کے یہ سیٹ حاصل کی ہے۔ گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کو خواتین کے لیے مخصوص 6 نشستوں میں سے 4 اور ٹیکنوکریٹس کو 3 میں سے 2 نشستیں ملنے کے بعد اسمبلی میں اس کے اراکین کی تعداد 16 ہو جائے گی۔ سامعین، پاکستان تحریک انصاف نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی حکومت قائم ہونے کی صورت میں گلگت بلتستان کو مکمل صوبہ بنائے گی۔ ہمارے ساتھی مہدی شرافت نے پاکستان کی سینئر تجزیہ کار فوزیہ شاہد سے پوچھا کیا پی ٹی آئی کی حکومت اپنے اس وعدے کو عملی جامہ پہنائے گی، تو فوزیہ شاہد نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
عمران خان صاحب کی تو تھوڑی سی ریپوٹیشن ان کے وعدوں کی تکمیل کے حوالے سے تو بہت منفی چل رہی ہے، کیونکہ جب جنرل الیکشن پاکستان کی الیکشنز میں جو ان کے وعدے تھے، جو بہت ہی آپ کو یقیناً علم ہوگا کہ ہر جگہ ان پہ بات بھی کی جاتی تھی، اس میں کسی وعدے پہ بھی ایک بھی وعدہ ایسا نہیں ہے جس کے حوالے سے یہ بات کہی جائے کہ انہوں نے اس کے آگے بڑھتے ہوئے کوئی کام کیا ہے۔ اس لیے وہ تو اس بارے میں فوری طور پہ تو میں نہیں کہہ سکوں گی کہ کوئی ان کا کیا ہوا وعدہ جو ہے وہ پورا کریں گے۔ البتہ ماضی میں اگر ہم یہ دیکھیں تو گلگت بلتستان کے حوالے سے ہمارے یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں پہلے اگر ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے لیتے ہوئے دیکھیں، محترمہ بے نظیر بھٹو کا، پھر آصف زرداری کا، تو جو بھی تسلسل سے وہاں کچھ کام ہوا، چاہے ایف سی آر کا خاتمہ ہو، چاہے اس کو جو بھی ہے نام دینے کا سٹیٹس ہو، یا اس کے حوالے سے جو عبوری صوبے کے بارے میں بات کی جائے، یا الیکشن جو عام انتخابات ہوئے، یہ اتفاق ایسا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی ادوار جو ہے مختلف، اس میں ہی یہ کیا گیا ہے۔ تو یہ چونکہ وعدہ جو ہے اور یہ جس پہ بات کی جا رہی تھی صوبے کی، تو میرا خیال ہے کہ اس دفعہ الیکشن جو ہے، میں خود تھوڑا سا رزلٹ سے حیران ہوں کیونکہ الیکشن کی پوری کمپین جو ہے وہ صوبے کے حوالے سے تھی، اور یہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہاں کے لوگ جو ہیں اسی ایک نقطے پہ یا اس نظریے پہ جو ہے وہ ووٹنگ ہوگی، لیکن رزلٹ جو ہے وہ اس پہ ہمیں دکھائی نہیں دیا اس طرح۔ بلا شبہ ٹھیک ہے کہ تحریک انصاف کی کچھ نشستیں ہیں فالتو، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں تو وہ اس کی چوتھائی حصہ بنتی ہیں، تو اس حوالے سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس پہ بھی کوئی اعتماد کیا گیا ہے۔ ہاں البتہ یہ تھا کہ کیونکہ یہی جو وعدہ تھا وہ پیپلز پارٹی کی بلاول بھٹو کی جانب سے بھی کیا جا رہا تھا، اب اس کے ان کا یہ کہنا جو تھا وہ میرے خیال میں اس میں بلیو کرنا زیادہ آسان دکھائی دیتا، کیونکہ پیپلز پارٹی کا جیسے میں نے پہلے کہا کہ انہوں نے ہی اس حوالے سے کام کیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے جو وہاں اسمبلی بنی تھی وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہی وہاں بنی تھی، اور اسی وقت یہ فیصلہ ہوا تھا، پہلے الیکشنز ہوئے تھے، تو اس حوالے سے تو دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ اعتماد اس پہ کیا جانا چاہیے تھا پیپلز پارٹی پہ، لیکن وہ نہیں ہوا۔ اب آسانی سے صرف اناؤنسمنٹ نہیں ہے، جب آپ اس کو صوبے کا درجہ دیتے ہیں، آپ نے ان کو سینٹ میں بھی آپ نے نمائندگی دینی ہے، پھر اس کے ساتھ آپ نے قومی اسمبلی میں ان کو نمائندگی دینی ہے، اور باقاعدہ ایک صوبے کا درجہ اسی صورت میں ہوگا۔ اب اس حوالے سے ابھی تک چونکہ تحریک انصاف کی کسی سطح پہ کام نہیں ہوا، اسمبلی سے منظور کروانا اس کے بس کی بات مجھے دکھائی نہیں دیتی، پھر اس کے ساتھ جو میں کہتی ہوں کام نہیں ہوا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو مبصر کے طور پہ اگر لیا جائے تو مبصر جو ہے وہ ذرا نہیں ہوتا، ظاہر ہے کہ مبصر وہ صوبے کی وہ نہیں بنتی حیثیت اس طرح۔ اب وہ حیثیت دینا اور اس کے لیے قانون سازی کرنا، یہ بہت ایک ظاہر ہے کہ آپ نے پریمبل میں تبدیلی کرنی ہے جس کے لیے آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے۔ اب یہاں آپ نے اس قدر جو حالات خراب کیے ہوئے ہیں اپوزیشن کے ساتھ، کسی جماعت کے ساتھ، آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پی ٹی ایم کی ایک تحریک بھی چل رہی ہے، تمام اپوزیشن جو ہے وہ اس تحریک میں شامل ہیں، 11 جماعتیں اس میں ہیں، اور اس میں 2 بڑی جماعتیں جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز ہے، جو اسمبلی میں ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں، آپ ان کے ساتھ بھی ایک اچھے ورکنگ ریلیشنز نہیں رکھ رہے۔ جب آپ کے ورکنگ ریلیشنز بہتر نہیں ہیں تو اس قسم کی کوئی قانون سازی ظاہر ہے کہ اس کے حوالے سے میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنی بہتر طور پہ یا اتنی کوئی آگے جاتے ہوئے اس کا سٹیٹس کو دینے میں اور اس وعدے کو تکمیل کے لیے وہ کچھ کام کر سکیں گے. لیکن یہ ہے کہ جب کوشش شروع کی جانی چاہیے, کیونکہ یہ نعرہ جو تھا باقی جماعتوں کا بھی تھا صوبے کے حوالے سے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی یہی کہا جا رہا تھا. اب پیپلز پارٹی اس میں کتنا تعاون کرے گی, پاکستان مسلم لیگ نواز کتنا تعاون کرے گی, کیونکہ ابھی تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کافی حد تک اپوزیشن کو انہوں نے کارنر میں لگانے کی کوشش کی ہے اور ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن کو بہت زیادہ موجودہ حکومت نے خراب کیا ہے. لیکن بہرحال کرنا ان کو پڑے گا. اب وہ کس شکل میں کرتے ہیں میں نہیں سمجھ پا رہی کہ تحریک انصاف اس پہ باتیں پہ جو ہے وہ جا سکے گی.
یہ تھی پاکستان کی سینئر سیاسی مبصر فوزیہ شاہد جو ہمارے ساتھی مہدی شرافت سے گفتگو کر رہی تھی. اور اب مزید خبریں. پاکستان میں کرونا وائرس کی دوسری لہر آنے کے بعد متاثرین اور اموات میں دوبارہ اضافہ شروع ہو گیا ہے. پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 2050 نئے مریضوں اور 33 اموات کا اندراج کیا گیا. اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 1010 افراد کرونا سے شفا یاب ہوئے. پاکستان میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 361,082 ہو چکی ہے, جن میں سے 7,193 موت سے ہمکنار ہوئے اور 324,824 افراد کو کرونا کو شکست دینے میں کامیاب رہے. پاکستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 29,055 ہو گئی ہے. پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے بتایا ہے کہ پیر کو ملک میں کرونا کے مریضوں کا پتہ لگانے کے لیے 29,378 ٹیسٹ کیے گئے, جس کے بعد اس ملک میں کرونا ٹیسٹ کی مجموعی تعداد 49,69,939 ہو گئی ہے. ہندوستان میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 130,000 سے زیادہ ہو گئی ہے. ہندوستانی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا سے مزید 368 افراد چل بسے, جس کے بعد کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 130,043 ہو گئی. ہندوستانی وزارت صحت نے اسی کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ کرونا سے متاثرین کی یومیہ تعداد میں مسلسل کمی آ رہی ہے. ہندوستانی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 26,984 نئے مریضوں کا اندراج ہوا. کرونا کے مریضوں میں نئے اضافے کے بعد ہندوستان میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 8,841,784 ہو گئی ہے. اس درمیان 38,795 کرونا کے مریض شفا یاب ہوئے, جس کے بعد کرونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 8,282,634 ہو گئی ہے. اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں کرونا کے فعال معاملات کی تعداد 4,67,000 ہے. سامن, کرونا کی تشخیص کی کٹ اور کرونا کی ویکسین کی تیاری کی صورتحال سے متعلق ایک کانفرنس ہوئی ہے. اس کے بارے میں ہمارے ساتھی عباس سید نے ایک خصوصی رپورٹ تیار کی ہے جو اس وقت ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں.
ایران میں کرونا کی فوری تشخیص کی کٹ کی پروڈکشن لائن کی رونمائی کر دی گئی ہے. ایران نے کرونا وائرس کا فوراً پتہ لگانے والی کٹ تیار کرنے کی پروڈکشن لائن کا افتتاح کر کے کرونا کی تشخیص کٹ کی ٹیکنالوجی کے حامل 3 ملکوں کی فہرست میں اپنا نام شامل کر لیا ہے. اس کٹ اور اس سے پہلے تیار ہونے والی کٹس کے درمیان یہ فرق ہے کہ یہ کٹ کم مراعات اور سہولیات والے علاقوں میں بھی دستیاب ہوگی. اس کٹ کی پروڈکشن لائن سے کٹس کی تیاری کے لیے مہنگے آلات کی ضرورت باقی نہیں رہے گی اور دیگر کٹس کے مقابلے میں اسے تیار کرنے کے اخراجات میں 30% کمی آئے گی, اور ساتھ ہی اس سے زیادہ تیزی سے کم وقت میں وائرس کا پتہ لگایا جا سکتا ہے. ایران میں کرونا وائرس کا فوری پتہ لگانے کی کٹس کی پروڈکشن لائن شروع ہونے کے بعد جلد ہی اسے عام اسکریننگ پلان میں استعمال کیا جائے گا, اور اس سے روزانہ کرونا ٹیسٹ کی تعداد تقریباً 40,000 سے بڑھ کر 1,00,000 تک پہنچ جائے گی. ایران کی وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک میں 7,75,121 افراد کرونا وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں, جن میں سے 41,979 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں اور 5,64,699 مریض صحت یاب ہوئے ہیں. دریاسنا ایران میں کرونا کی ویکسین کی تیاری کے سلسلے میں ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے پہلی آن لائن جائزہ کانفرنس کا انعقاد ہوا. اس کانفرنس میں مغربی ایشیا کے علاقے میں عالمی ادارہ صحت کے سینئر حکام تہران میں ڈبلیو ایچ او کے نمائندے، ایران کے وزارت صحت اور وزارت صحت کے اعلی عہدیداروں، نیز تحقیقاتی ٹیموں نے شرکت کی۔ اس کانفرنس میں کرونا ویکسین بنانے کے سلسلے میں ایرانی سائنسدانوں اور محققین کے پلیٹ فارم، من جملہ امام خمینی ایگزیکٹو ہیڈ کوارٹر کے فارماسیوٹیکل سیکٹر کے لیے مختص 6 پلیٹ فارم کا جائزہ لیا گیا، اور محققین نے اس سلسلے میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی معلومات اور تجربات کا تبادلہ کیا۔ ایران کے وزیر صحت سعید نمکی نے اس کانفرنس میں کہا کہ جلد ہی ایران دنیا میں کرونا وائرس کا ویکسین تیار کرنے والے پیشرو ممالک کی فہرست میں شامل ہو جائے گا۔ سعید نمکی نے کہا کہ چند ایرانی کمپنیوں نے کرونا ویکسین کے پلیٹ فارم کے پہلے اور دوسرے مرحلے کو پوری کامیابی سے عبور کر لیا اور تیسرے مرحلے کو بھی طے کرنے والی ہے۔ ایران کے وزیر صحت نے اس پریس کانفرنس میں کرونا کے پھیلاؤ کے دور میں ایران کے خلاف ایران کی ظالمانہ پابندیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے عالمی ادارے صحت سے مطالبہ کیا کہ ایران کی حمایت و مدد کی جائے، جس نے سخت ترین ظالمانہ پابندیوں کا شکار ہونے کے باوجود کرونا ویکسین تیار کرنے میں نہایت اہم قدم اٹھائے ہیں۔ عالمی ادارے صحت کے مشرقی بحیرہ روم کے دفتر کے سربراہ احمد المنظری نے بھی اس کانفرنس میں کرونا ویکسین کی تیاری میں ایرانی سائنسدانوں کی کامیابی پر حیرت کا اظہار کیا اور کہا کہ ایران میں جن ٹیکنیکوں اور طریقوں سے استفادہ کیا جا رہا ہے، اس میں سے ایک بالکل نیا سلسلہ ہے جسے کسی اور نے استعمال نہیں کیا ہے۔ ایران میں عالمی ادارے صحت کے نمائندے کرسٹوفر ہیملٹن نے اس کانفرنس میں سائنس و دوا سازی کے شعبے میں ایران کی پیش رفت پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ کرونا ویکسین کی تیاری کے لیے ایرانی سائنسدانوں اور محققین کا تمام روشوں اور پلیٹ فارموں سے استفادہ کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی سائنسی ترقی کی راہ میں سیاسی پابندیوں کا کوئی اثر نہیں ہوا ہے۔
اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخترونچی نے کہا ہے کہ اپنی کمزور اور دفاعی اور بعض اوقات قانون سے ہٹ کر اور غیر قانونی کارکردگی کی بنا پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو اپنی ساکھ بچانے اور قانونی طور پر بحران سے دوچار ہونے جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخترونچی نے سلامتی کونسل میں اصلاحات سے متعلق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کونسل کے موجودہ ڈھانچے پر کڑی تنقید کی۔ انہوں نے سلامتی کونسل میں ترقی پذیر ممالک کی کمزور شراکت کے باعث اسے غیر جمہوری قرار دیا۔ اس نشست میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ سلامتی کونسل اب تک مغربی ممالک کی زیر اثر رہی ہے اور نتیجے میں اس کے باعث دائمی اراکین نے اپنے مقاصد کے لیے اس کا ناجائز استعمال کیا ہے اور اس کی ذمہ داری قبول کرنے سے سلامتی کونسل بھی گریز رہی ہے۔ مجید تخترونچی نے اقوام متحدہ کے منشور کی 7ویں شق کے تحت پابندیاں عائد کرنے جیسے مسائل میں سلامتی کونسل کا غلط اور بہت زیادہ استعمال کیے جانے کو بھی شدید ہدف تنقید بنایا۔ انہوں نے کہا کہ اختلافات کے پرامن حل کے تمام راستے بند ہو جانے کی صورت میں آخری ذریعے کے طور پر مسائل کے نتائج پر غور کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اختیارات سے استفادہ کیا جانا چاہیے۔ شمالی ایران کے شہر بندر انزلی میں علاقائی روابط کی توسیع میں آزاد علاقوں کے کردار کے زیر عنوان یوریشیا اقتصادی یونین کا بین الاقوامی اجلاس شروع ہو گیا۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق اس بین الاقوامی اجلاس میں، جو حفظان صحت کے تمام طبی اصولوں اور کرونا وائرس کے بچاؤ کے پروٹوکول کے ساتھ منعقد ہوا ہے، بعض ایرانی اور غیر ملکی عہدیدار شریک ہیں۔ یوریشیا اقتصادی یونین کے اس اجلاس کا مقصد گنجائشوں اور توانائیوں سے زیادہ استفادہ کیے جانے میں سرگرم عمل اقتصادی ماہرین کو درپیش مسائل کا جائزہ لینا اور ایرانی اور غیر ایرانی ماہرین کی توانائیوں کی بنیاد پر یوریشیا اقتصادی یونین کے رکن ملکوں کے ساتھ کسٹم تعاون کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ عراقی فضائیہ کے جنگی طیاروں نے صوبے دیالہ میں داعش دہشت گرد گروہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق عراق کے سیکیورٹی ذریعے نے اعلان کیا ہے کہ عراقی فضائیہ کے F-16 جنگی طیاروں نے منگل کے روز مشرقی عراق کے صوبے دیالہ میں واقع خانقین کے علاقے زور میں داعش دہشت گرد گروہ کے بچے کھچے عناصر کے ٹھکانوں پر بمباری کی۔ صوبے دیالہ کے بعض علاقوں میں دہشت گرد گروہ کی جانب سے سیکیورٹی اہلکاروں اور عام شہریوں پر حملے کیے جاتے رہے ہیں، جہاں ان دہشت گرد عناصر اور قبائلیوں میں جھڑپیں بھی ہوتی رہی ہیں۔ عراقی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی نے عراقی مسلح افواج کے تعاون سے صوبے دیالہ میں ان دہشت گرد عناصر کا صفایا کرنے کے لیے ایک بڑی کارروائی بھی شروع کی ہے۔ داعشی دہشت گردوں کو سولی پر چڑھا دیا گیا ہے۔ عراق میں سن 2018 کے بعد پہلی بار بیق وقت 21 داعشی دہشت گردوں کو پھانسی کی سزا دی گئی ہے۔ عراقی شہر ناصریہ کی سینٹرل جیل الحوت پیر کے روز ان 21 افراد کو صدر برہم صالح کی جانب سے سزاؤں میں توثیق کے بعد ان کے انجام تک پہنچا دیا گیا۔ پھانسی کی سزا پانے والے دہشت گردوں کا تعلق صوبہ نینوا، علمبار، بغداد، بصرہ اور ذیقار سے بتایا جاتا ہے۔ 2017 میں داعش پر عراقی فتح کا اعلان کیے جانے کے بعد داعش سے وابستہ سینکڑوں دہشت گردوں کو سزائے موت کا حکم سنایا گیا تھا، لیکن ان میں سے صرف چند ایک کی سزائے موت کے حکم پر ہی عمل درآمد کیا گیا۔ سزائے موت کے حکم کی صدر مملکت کی جانب سے توثیق ضروری ہے۔ محمود عباس نے فلسطین کی جدوجہد سے متعلق پاکستان کے غیر متزلزل موقف پر عمران خان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس نے کہا ہے کہ مملکت پاکستان ہر پاکستانی کی طرح فلسطینیوں کے لیے بھی فخر و عزت کا باعث ہے۔ فلسطینی صدر نے وزیراعظم پاکستان عمران خان کو لکھے گئے خط میں امریکہ کے دباؤ کے باوجود فلسطین کی جدوجہد سے متعلق پاکستان کے غیر متزلزل موقف پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ جنگ آن لائن کے مطابق صدر محمود عباس نے پاکستان کی ترقی و کامیابی پاکستانی حکمرانوں اور پاکستانی عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ خط میں محمود عباس کا کہنا تھا کہ فلسطینی کاز سے متعلق پاکستان کی حمایت اور غیر متزلزل موقف قابل تحسین ہے۔ انہوں نے بڑے بڑے ممالک کے دباؤ کے باوجود پاکستان کی فلسطینیوں کے حقوق کی حمایت کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ اتنے دباؤ کے باوجود فلسطینی عوام کے لیے انصاف کا مطالبہ وزیراعظم پاکستان کی ہمت، حوصلے اور ثابت قدمی کا مظہر ہے۔ اور مقبوضہ فلسطین میں ہونے والے ایک دھماکے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ صہیونیوں کے زیر کنٹرول فلسطین کے جنوبی علاقے میں ہونے والے ایک دھماکے میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ مقامی ذرائع کے مطابق یہ دھماکہ جنوبی فلسطین میں واقع دھاتوں کے ایک کارخانے میں ہوا، جس کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ صہیونی پولیس کے دعوے کے مطابق یہ دھماکہ گیس کے سلنڈر کا تھا، جس کے باعث 2 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہوئے کہ جنہیں فوری طور پر ہسپتال پہنچایا گیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، خبریں آپ نے سنی، اور خبروں کے ساتھ ہی آج کا پروگرام نیم نگاہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، اور آنسوؤں کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، اور آنسوؤں کے موتی۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام کلام امیر، اور اسی کے ساتھ ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو ہمیں کل صبح تک کے لیے اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام کلام امیر۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین، خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ ایک مرتبہ پھر کلام امیر پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہم تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اس میں کتنے اہم نکات کی طرف اشارہ فرمایا، اور یہی بیان کرنے کی کوشش کی، یہی بتانے کی کوشش کی کہ میں نے اس موقع پر کیوں خاموشی اختیار کی۔ اس لیے کہ جو فتنہ پھیلانے والے افراد تھے، فتنہ انگیز افراد تھے، فتنہ گر افراد تھے، ان سے مولا کائنات نے درواقع اس خطبے میں ہمیں متوجہ کیا کہ ہمیشہ تمہیں ان افراد سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، کبھی بھی جو فتنہ گر ہے وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتے کہ دو مومن بھائی آپس میں محبت سے رہیں۔ جب بھی آپ کو ایک مقام پر دیکھیں گے، جب بھی آپ کو مل کر کوئی کام کرتے ہوئے دیکھیں گے، جب بھی آپس میں محبت کے ساتھ اور یعنی پیار کے ساتھ معاشرے میں اور امن و سلامتی کے ساتھ رہتے ہوئے دیکھیں گے، تو ان کو برداشت نہیں ہوگا، وہ فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس وقت بھی یہی کیا کہ جب مولا کائنات خاموش ہو گئے، اور کیوں خاموش ہوئے وہ بھی مولا کائنات نے وہاں پر بیان کیا ہے، اس کی بہت سی علتیں ہیں جو خود خطبے میں بیان کی ہیں۔ یعنی مقصد یہ تھا کہ اسلام محفوظ رہے، اور اسلام کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے درمیان امن جو ہے وہ محفوظ رہے، اس لیے مولا کائنات نے خاموشی اختیار کی۔ اور مولا کائنات نے یہ بھی کہا کہ میں جو خاموشی اختیار کر رہا ہوں، تو بہت سے یہ کہیں گے کہ علی جو ہے وہ موت سے ڈر گیا۔ یعنی دیکھیے، اس موقع پر مولا کائنات کو لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ اگر مولا کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو وہاں پر کہیں گے کہ یہ علی نے اس طرح سے قدم کیوں اٹھایا، کہ اس کے نقصانات یہ ہو گئے۔ لیکن اگر مولا کائنات خاموش رہتے ہیں تو پھر کہیں گے کہ علی جو ہے وہ موت سے ڈر گئے۔ تو مولا کائنات اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو، میں موت سے ڈرنے والوں میں نہیں ہوں، میرا جو سابقہ ہے، جو میری گزشتہ تاریخ ہے، وہ بھی تمہارے سامنے ہے کہ جو ابو طالب کا لال ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ تو مولا کائنات اسی چیز کو یہاں پر بیان فرما رہے ہیں، اور خطبے کے اس حصے کی وضاحت فرما رہے ہیں جناب مولانا سید احتشام حیدر رضوی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، مل کر پروگرام کے اس حصے کو دیکھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، حاذا ماء عاجن ولقمۃ یغص بہا آکلہا۔ یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 5 کا ایک حصہ ہے، جسے مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت ارشاد فرمایا جب ابو سفیان نے آ کر آپ سے یہ کہا کہ یا علی، آپ اپنی بیعت کے لیے اٹھیں اور لوگوں سے اپنی بیعت کا مطالبہ کریں۔ آپ اپنے حق کے لیے قیام کریں۔ مولا نے اس خطبے میں اپنے قیام نہ کرنے کی وجوہات بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ چونکہ میرے ناصر و مددگار نہیں ہیں، لہذا میں نا وقت قیام نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اس حکومت کی طرف اشارہ کیا اور اس حکومت کی حقیقت کو لوگوں کے اوپر واضح کیا جس حکومت کے لیے ابو سفیان آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ کھڑے ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاذا ماؤن آجن، یہ پانی بڑا گندا ہے اور اس لقمے میں اچھو لگ جانے کا خطرہ ہے، اور یاد رکھو کہ نا وقت پھل چننے والا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے نامناسب زمین میں زراعت کرنے والا ہو، یعنی جیسے نا ہموار زمین میں کوئی آدمی زراعت کرتا ہے تو اس میں زراعت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، یا بعض لوگوں نے اس طرح سے اس کی تفسیر کی کہ جیسے کوئی دوسرے کی زمین میں زراعت کرتا ہے تو اس میں زراعت کرنے والے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لہذا اس وقت میرا قیام جو ہے یہ زمانے کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے، یہ قیام کا زمانہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر میں بولتا ہوں، میں اپنے حق کے لیے لبکشائی کرتا ہوں، میں اپنے حق کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب اقتدار کی لالچ رکھتے ہیں، اور اگر میں خاموش ہو جاتا ہوں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں موت سے ڈر گیا، یعنی دونوں صورتوں میں لوگ میرے اوپر طنز کر رہے ہیں۔ اگر میں اپنے حق کے لیے بولتا ہوں تو مجھ پر الزام یہ عائد کیا جاتا ہے کہ علی اقتدار کی لالچ رکھتے ہیں، اور اگر میں خاموش رہتا ہوں تو کہتے ہیں علی موت سے ڈر گئے۔ امام نے اس کے بعد فرمایا ان تمام باتوں کے باوجود، یہ تمام جو ماضی نگاہ میں تمہارے ہے، میرا ماضی تمہارے نگاہ میں ہے، تم نے بدر و احد میں میری جنگوں کو دیکھا ہے، تم نے خیبر و خندق کے معرکے میں میرے جہاد کو دیکھا ہے، اس کے بعد تم یہ کہتے ہو کہ علی موت سے ڈر گئے؟ اللہ کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے اس سے زیادہ مانوس ہے جتنا بچہ سرچشمہ حیات سے مانوس ہوتا ہے۔ پھر مولا نے فرمایا میں کیوں خاموش ہوں، میں موت سے نہیں خوف کر رہا ہوں، میں موت کے ڈر سے قیام نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میری خاموشی کی وجہ یہ ہے کہ میرے دل میں، میرے سینے کی تہوں میں ایک ایسا پوشیدہ علم ہے جو مجھے مجبور کیے ہوئے ہے کہ میں اس وقت سکوت اختیار کروں، اور اگر میں اپنے اس علم کو ظاہر کر دوں تو تم اسی طرح سے لرزنے لگو گے جس طرح گہرے کنویں میں رسی تھر تھراتی اور لرزتی ہے، یعنی پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے باب مدینہ علم قرار دیا ہے، پیغمبر نے مجھے ان سارے حالات سے آگاہ کر دیا تھا، لہذا میں اس وقت خاموش ہوں اور یہ میرے قیام کا وقت نہیں ہے۔
ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں بھی آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ دیکھیے، ابھی تک جو ہم دیکھ رہے تھے وہ مولا کائنات کے اس خطبے کی شرح تھی کہ جو مولا کائنات نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ارشاد فرمایا ہے، اور جو فتنہ انگیز تھے، کس طریقے سے جو اس میں ابو سفیان اور دوسرے افراد تھے انہوں نے فتنہ پھیلانے کی جو کوشش کی تھی، ان کو جو جواب دیا ہے۔ اور درواقع یہ جواب صرف انہی کے لیے نہیں تھا، بلکہ مولا کائنات نے رہتی دنیا تک کے لیے جواب دیا ہے۔ آج بھی بہت سے ہمارے جو جوان ہیں وہ اس کے بارے میں سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ علی کا جو حق تھا اس کے لیے علی نے خاموشی کیوں اختیار کی؟ تو مولا کائنات نے اس خطبے میں اس کا جواب دیا ہے۔ ہمارے پروگرام میں چونکہ مزید گنجائش نہیں ہوتی، اتنا زیادہ اس میں وقت نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک گویا کہ رہنما ہے آپ کے لیے کہ مزید اگر اس کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تحقیق کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نہج البلاغہ اور اس کی مفصل شرحوں کو دیکھیے۔ تو ناظرین، پروگرام کا جو یہ آنے والا حصہ ہے، اس میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس لیٹر کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے کہ جو آپ نے اشعث ابن قیس کی طرف لکھا ہے۔ اشعث، آپ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو بڑا عجیب کردار ہے اس انسان کا، یعنی یہ چند رخ ہیں اس کے، کبھی جو ہے مولا کائنات کے لشکر میں آپ کو نظر آئے گا، اور کبھی جو ہے وہ مولا کائنات کے مد مقابل آپ کو کھڑا ہوا نظر آئے گا، کبھی مولا کائنات سے ہمدردی کا اظہار کرتا ہے، اور کبھی مولا کائنات کا ماذا اللہ استہزا کرتا ہوا نظر آتا ہے اور مذاق اڑاتا ہوا نظر آتا ہے۔ یعنی چند رخ ہیں اس کے، اور ایسے افراد جو ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ کسی کے نہیں ہوتے، وہ سامنے کچھ اور ہوتے ہیں اور پھر جو ہے پیٹ پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں، دوسرا رخ جو ہے ان کا وہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اور درواقع یہی منافقین کی علامت ہوتی ہے کہ سامنے جو ہیں وہ ایک مومن کی شکل میں ہوتے ہیں، لیکن پیچھے جو ہیں وہ یعنی بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اور کافروں سے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اشعث ابن قیس بھی ایک ایسا انسان ہے کہ جو مولا کائنات بظاہر چونکہ پہلے خلفاء کے زمانے سے وہ اس مقام پر یعنی والی ہے، اس مقام کا آذربائیجان کا والی ہے، مولا کائنات اس کو اس کی جگہ پر باقی رکھتے ہیں، تو اس کے پاس جو مولا کائنات لیٹر لکھتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم اپنے مہمان کے ذریعے اس کی شرح دیکھیں گے یہاں پر، اور دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یعنی اس میں جو نکات مولا کائنات نے بیان فرمائے ہیں اور اس پر جو روشنی ڈال رہے ہیں، ہمارے ساتھ جناب مولانا بشیر احمد صاحب قبلہ ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، پروگرام کے اس حصے کو دیکھتے ہیں۔
بسم الله الرحمن الرحيم وإن عملك ليس لك بطعمة ولكنه في عنقك أمانة وأنت مسترعا لمن فوقك۔ مولائے کائنات کا ایک اور مکتوب نمبر 5، جس کا عنوان اس طریقے سے ہے کہ یعنی اس کا مضمون کلی طور پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یعنی اپنے مقام سے اور منصب سے غلط استفادہ نہ کرنا، یعنی اپنے مقام کو غلط استعمال میں نہ لانا۔ یہ مکتوب مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام آذربائیجان کے والی اور عامل اشعث ابن قیس کے نام لکھتے ہیں، اور اس میں کچھ اہم نکات کی طرف ہیں، یعنی اشارہ فرماتے ہیں مولائے کائنات۔ اور اس نامے کے اور اس مکتوب کے بارے میں یہ کہتا چلوں کہ یہ مکتوب سید رضی علیہ الرحمہ نے درواقع ایک حصہ لیا ہے، یہ مکتوب کافی بڑا ہے، جو کتاب الصفین میں نقل ہوا ہے، اور اس کا یہ آخری حصہ سید رضی نے نہج البلاغہ میں نقل کیا ہے۔ اس مکتوب میں چنانچہ اشعث ابن قیس کے نام ہے، خود اشعث ابن قیس کی شخصیت قابل بحث ہے، چونکہ اشعث ابن قیس کافی مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے معاندین میں اس کا شمار ہوتا ہے، مخالفین میں شمار ہوتا ہے۔ یہ اشعث ابن قیس پہ اگر ہم اس گفتگو کریں، اشعث ابن قیس زمانۂ جاہلیت میں کافی لڑاکو آدمی تھا، کافی برا آدمی سمجھا جاتا تھا، بلکہ ایک زمانے میں جب اس کے قبیلے اور دوسرے قبیلوں میں جنگ ہوئی تو ایک بہت سرمایہ اور پیسے دے کے اس کو آزاد کیا اپنے قبیلے والوں نے۔ پھر جب یہ اسلام لے آیا، اور اس کا اصلی نام جو تھا معدی کرب تھا، اس کا نام معدی کرب سے مراد یعنی ایسا آدمی جس کے بال خردرے ہو، لہذا یہی نام پھر اس کا تھا. پھر یہ اشعث ابن قیس خلیفہ دوم حضرت عمر کے زمانے میں آذربائیجان کا والی اور عامل بنا, بعض روایت کے مطابق خلیفہ سوم کے ذریعے سے, اور اتنا خطرناک آدمی تھا کہ خلیفہ سوم نے اپنی ہمشیرہ کا عقد اس کے ساتھ کرایا تاکہ یہ نازیبہ حرکتیں نہ کرے, اس کو کنٹرول کر سکے. اور پھر اس کے تین اولاد رہی, دو بیٹے ایک بیٹی. ایک بیٹے کا نام محمد تھا, محمد ابن اشعث. یہ محمد ابن اشعث وہی آدمی ہے جو ایک بٹالین لے کے, ایک لشکر لے کے میدان کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آیا اور ابن زیاد اور عمر سعد کی فوج میں شریک رہا. اور اس کی بیٹی جعدہ ابن اشعث, جعدہ جو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی قاتل ہے, امام مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر سے شہید کر دیا. لہذا اس کی دو یہ اولاد, ایک امام حسین کے مقابلے میں اور ایک امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئی. لہذا بہت ہی بدذات شخص تھا یہ اشعث ابن قیس, اور اس طرح سے مولا کے مقابلے میں آیا. بلکہ جنگ صفین میں اس نے عمر آس کے ساتھ سازش کی, سازش رچی, اور اس سازش کی بنیاد پہ پھر ان لوگوں نے, پھر اس نے خوارجوں کا ساتھ دیا اور مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کے مقابلے میں آیا. اور یہاں تک لکھا گیا ہے کہ مولا کی شہادت میں بھی اس کا ہاتھ تھا, اور قاتلوں کا ساتھ اشعث نے دیا اور مولا علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت بھی ہوئی. لہذا اس کا کردار بہت ہی گھٹیا تھا, بہت ہی پست تھا ائمۃ معصومین علیہ السلام کے مقابلے میں, خاص کر اہل بیت رسول پانچ دن پاک علیہ السلام کے مقابلے میں.
ناظرین, آپ نے پروگرام کے اس حصے کو بھی دیکھا, امید ہے کہ آپ کو پروگرام کا یہ حصہ بھی پسند آیا ہوگا. ناظرین دیکھیے, جو اب آگے انشاءاللہ پروگرام کا حصہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں, اور حسب معمول جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے کہ یہ انسانی زندگی کے اصول ہیں, کس طریقے سے تم ایک بہترین زندگی گزار سکتے ہو. مولا کائنات نے جو حکمت نمبر 2 ہے اس میں کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا تھا, اور اس کے بعد اب کچھ چیزیں اور ہیں جو مولا کائنات اس کی طرف بیان فرما رہے ہیں. مثلا انسان کے لیے کون سی چیزیں جو ہیں وہ نقص ہیں, کون سی چیزیں انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے. مثلا بخل انسان کے اندر نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ بخیل انسان جو ہے وہ یعنی اس کو بالکل انسان ہی نہیں سمجھا جاتا, ظاہر ہے انسانیت کے خلاف ہے. خداوند متعال نے جو انسان کو انسان بنایا ہے تو انسان کو فیاض ہونا چاہیے, سخی ہونا چاہیے, انسان کو کریم ہونا چاہیے. دیکھیے بخیل اور ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ لئیم. لئیم اور بخیل میں فرق یہ ہوتا ہے کہ بخیل جو ہے وہ خود کھاتا ہے دوسرے کو نہیں کھلاتا, لئیم اسے کہتے ہیں کہ جو خود بھی نہیں کھاتا دوسرے کو بھی نہیں کھلاتا. یہ دو برے انسان ہیں, ان کے مقابلے میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں اچھے یعنی معنی میں. ایک لفظ ہے سخی, سخی اس کو کہتے ہیں کہ جو بخیل کے مقابلے میں آتا ہے. سخی کا مطلب یہ کہ خود بھی کھاتا ہے دوسرے کو بھی کھلاتا ہے, بہت اچھی صفت ہے. انسان کو سخی ہونا چاہیے کہ خود بھی کھائے اور دوسرے کو بھی کھلائے. لیکن اس سے بھی بالاتر ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں کریم. کریم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان خود نہیں کھاتا دوسرے کو کھلا دیتا ہے, ضرورت ہے خود کو بھی لیکن خود انسان اس کو استعمال نہیں کرتا بلکہ دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت کے اوپر مقدم کرتا ہے. تو یہ انسانیت کا بالا ترین درجہ ہے, اخلاق اسلامی میں اس کی بہت تعریف کی گئی ہے. اسی لیے انسان کو جو ہے وہ سخی ہونا چاہیے کم از کم, یا کریم ہونا چاہیے, بخیل یا لئیم نہیں ہونا چاہیے. تو انہی چیزوں کی طرف مولا کائنات نے اشارہ کیا ہے جو حکمت نمبر 3 ہے, اور اس حکمت پر گفتگو فرما رہے ہیں جناب مولانا سید سکندر تقوی صاحب قبلہ. آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان کی گفتگو دیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال علی علیہ السلام البخل عار والجبن منقصۃ. والفقر یخرس الفطنا عن حجته. حضرت امیر علیہ السلام حکمت سوم میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ البخل عار. بخل کا مطلب ہوتا ہے ہماری زبان میں کنجوسی، یعنی ایک انسان کے پاس کوئی ایک چیز ہے اور وہ اپنی ضرورت کے تحت اس کو استعمال کرتا ہے اور اس ضرورت کے بعد بھی اس کے پاس کوئی چیز بچ جاتی ہے، پھر بھی وہ کسی اور سے اس چیز کو شیئر نہ کرے، تو اس چیز کو کہتے ہیں بخل، کنجوسی. مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ البخل عار. اگر ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے، چاہے وہ علم ہو، مال و دولت ہو، کوئی اور چیز ہو، اگر اللہ نے آپ کے اختیار میں کوئی نعمت رکھی ہے اور آپ نے اپنے ضرورت کے تحت اس کو استعمال کر لیا ہے، پھر بھی آپ کے پاس ہے، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضایت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خاطر اس چیز کو دوسروں کے اختیار میں رکھیں. لیکن اگر آپ نہ رکھیں، آپ اس چیز کو اپنے آپ تک کے محدود رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور تک کے پہنچ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ علم جو ہمیں پتہ ہے کسی اور تک کے پہنچ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فن جو ہمیں آتا ہے وہ ہم سے کسی اور تک کے پہنچ جائے، اس کو بھی یہ چیز آنے لگے. تو اگر ایسی کیفیت ایجاد ہو جائے گی تو امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ باعث ذلت ہے، یہ ننگ و آر ہے، یہ ایک انسان کی بے عزتی ہے کہ ایک انسان اتنا تنگ نظر ہو جائے کہ وہ نعمتیں جو اللہ نے اس کو دی ہیں، وہ اچھائیاں جو اللہ نے اس کو دی ہیں، اس کے اختیار میں رکھی ہیں، وہ دوسروں تک کے اس چیز کو نہ پہنچائے. اور عین ممکن ہے کہ یہ انسان کے لیے باعث امتحان ہو. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایک نعمت ایک انسان کو دیتا ہے تاکہ دیکھے کہ اس نعمت کا وہ کیا کرنے والا ہے. اسی لیے روایتوں میں ملتا ہے کہ جو شخص بخیل ہے، یعنی جو شخص کنجوس ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں جو رہے گا وہ ایک فقیر کی زندگی گزارتا ہے، کیونکہ وہ خود کے لیے بھی کبھی کبھی استعمال نہیں کرتا ہے. لیکن جب وہ آخرت میں جائے گا تو یہی شخص ہوگا کہ جو ایک بخیل کی اور ایک فقیر کی زندگی گزار کے آیا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کا حساب و کتاب کرے گا تو ایک امیر کی طرح اس کا حساب و کتاب کرے گا. آگے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ الجبن منقصۃ، کہ انسان کا ڈر جو ہے وہ انسان کے لیے باعث نقصان ہے. کیسے ڈر انسان کے لیے باعث نقصان بنتا ہے؟ وہ اس طریقے سے تصور ہم کر سکتے ہیں کہ اگر انسان کسی چیز سے ڈرتا ہے اور اس کی چیز کی طرف نہیں جاتا ہے، تو ممکن ہے بہت سے اچھے کام جو وہ کرنے والا تھا ان کو نہ کرے، اور اگر اچھے کام جو وہ کرنے والا تھا ان کو نہیں کرے گا تو جو اس کی ابلٹی ہے، جو اس کے اندر استعداد چھپی ہوئی ہے، وہ ممکن ہے کہ نکل کے باہر نہ آئے. اگر استعداد نکل کے باہر نہ آئے، وہ اپنے عروج تک کے نہ پہنچے، تو انسان کی ذات میں، اس کی شخصیت میں، اس کے کیریکٹر میں ایک نقصان، ایک کمی ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے گی. آگے ارشاد فرما رہے ہیں امام علیہ السلام کہ والفقر یخرس الفقنا عن حجته، کہ فقر جو ہے وہ ایک عقل مند انسان کو اپنی دلیل کو بیان کرنے سے روک دیتا ہے. یخرس الفقنا، یعنی ایک عقل مند انسان کو گونگا بنا دیتا ہے. کس چیز سے؟ عن حجته، اپنی دلیل کو بیان کرنے سے. یہاں پر فقر جو مراد ہے وہ فقر جس کے بارے میں مدح کی گئی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بنسبت فقر محسوس کرتے ہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی. یہاں پر وہ فقر ہے کہ جو انسان مالی لحاظ سے تنگ دست ہے، یعنی اپنی زندگی میں جو اس کی ضرورتیں ہیں اس کو پورا نہیں کر پاتا ہے. ایسا انسان ایسی سچویشن میں ہوتا ہے، کیفیت میں ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنی دلیلوں کو بیان کرنا چاہے، کوئی اچھی بات کو بیان کرنا چاہے، تو ممکن ہے اس کی بات مؤثر واقع نہ ہو. کیوں؟ شارحین کہتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ جو شخص فقیر ہوتا ہے، عام طور سے دنیا اس کو ایک تحقیر و حقارت کی نگاہ سے دیکھتی ہے. جب دنیا حقارت کی نگاہ سے دیکھتی ہے تو جو اس کا سوشل سٹیٹس ہے وہ بہت ہی ڈاؤن ہو جاتا ہے. اب جب سٹیٹس ڈاؤن ہو گیا ہے تو جب وہ اچھی بات بھی کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی بات کو سننے کی ضرورت شاید نہیں ہے. ایک دوسرا ایسپیکٹ اور دوسرا زاویہ جو اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب انسان کا کیا وہ اپنی زندگی میں فقیر ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، تو باعث یہ بنتا ہے کہ اس کا دل اور اس کی عقل ہمیشہ اس فقر اور اس غربت کے حوالے سے مصروف رہے، مشغول رہے. لہٰذا وہ اچھی چیزوں کی طرف جا ہی نہیں پاتا ہے. ہمیشہ وہ جب کسی بات کو بیان کرنے آتا ہے تو یہ اس کے ذہن میں باقی رہتا ہے کہ میں ایک غریب انسان ہوں.
تو لہٰذا امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر فقیر ہے کوئی انسان تو وہ اپنی دلائل کو بیان کرنے سے گونگا رہ جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ناظرین، آپ نے پروگرام کلام امیر کے تیسرے حصے کو بھی دیکھا کہ جس میں ہمارے مہمان گفتگو فرما رہے تھے جو حکم ہے مولا کائنات کے، جو کلمات قصار جن کو کہا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے کلمے ہیں۔ دیکھیے، جو خطبے ہیں ان کے ایک خاص مقامات ہیں جہاں پر مولا کائنات نے ان کو بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے لیٹرز جو ہیں وہ خاص شخصیات ہیں جن کی طرف جو مخاطب ہیں مولا کائنات، ان کے لیے وہ لیٹرز لکھ رہے ہیں۔ مثلا جیسے کبھی عثمان ابن حنیف کے لیے لکھ رہے ہیں، کبھی اشعث ابن قیس کے لیے لکھ رہے ہیں، کبھی کسی دوسری شخصیت کے لیے۔ لیکن یہ جو حکمتوں کا حصہ ہے، اس میں مولا کائنات کے ان یعنی اقوال کو جمع کیا گیا ہے کہ جو مختلف مقامات پر مولا کائنات نے بیان فرمائے، جیسی جہاں پر ضرورت ہوئی ہے اس کے مطابق امام نے بیان فرمایا۔ اور یہ سید رضی نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا کہ سب کو ایک مقام پر لا کر جمع کر دیا جن کو حکمت کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، لیکن درواقع اگر آپ دیکھیں تو ان چھوٹے چھوٹے جملوں میں ایک بحر زخا سمٹا ہوا ہے۔ انسان اگر غور کرے تو اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ چھوٹا سا جملہ جس کی ابھی اس نے مثلا جو ہے قرأت کی ہے، جس کو ابھی اس نے پڑھا ہے، جس کو اس نے دیکھا ہے، اگر دیکھے تو واقعا اس کے اندر معارف کا ایک دریا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نہج البلاغہ اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کی شرحوں کی مدد سے سمجھیں۔ تنہا نہج البلاغہ کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ کبھی مولا کائنات نے صرف ایک جملہ کہا، لیکن وہ اتنی عظیم شخصیت ہے کہ اس ایک جملے نے نہ جانے کتنے ہدایت کے دریا بہا دیے۔ تو یہ جملات ایسے ہی ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے تھے کہ کچھ یعنی وہ ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا کہ جو انسان کے لیے نقص ہے، انسان کے اندر وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر انسان کے اندر بخل نہیں ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ ہماری آج کی گفتگو تھی، آج کا پروگرام تھا جو پورے طریقے سے آپ نے دیکھا۔ پہلے حصے کو بھی آپ نے دیکھا، دوسرے حصے کو بھی آپ نے دیکھا، اور اسی طریقے سے تیسرے حصے کو بھی آپ نے دیکھا۔ بہت شکر گزار ہیں آپ کے۔ خداوند عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ سے یہیں پر اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔ فی امان اللہ۔ Oh,